بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ مجلس میں کعبۃ اللہ قبلہ کیسے بنا، اس کی پوری تاریخ اتہاس سنایا گیا تھا. جب بیت المقدس سے قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا گیا تو اس وقت پر تقریباً 10 کے قریب صحابہ وہ تھے جن کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ان کا انتقال ہو چکا تھا. گویا جن صحابہ کرام نے ایمان لانے کے بعد صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور ان کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو ان مرحوموں کے رشتہ داروں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارے جو لوگ انتقال کر کے چلے گئے ان کی نماز کا کیا ہے، ان کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان کی نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ سوال ان کے دل میں آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت نے بتلا دیا جو صحابہ انتقال کر گئے اور انہوں نے زندگی میں جتنی نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی وہ نمازیں ان کی برباد نہیں ہوگی، اللہ ان نمازوں کو قبول کر لیں گے، ان کی سب نمازیں اللہ کے یہاں صحیح ہو گئی. بلکہ جتنے صحابہ نے بھی ایمان لانے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تمام صحابہ کی نمازیں صحیح ہے، قبول ہے، اللہ کے یہاں اس کے اوپر ثواب ملے گا. اس لیے کہ اصل چیز ہے اللہ کا حکم پورا کرنا. پہلے اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, تو ادھر منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی گئی سب صحیح. اب اللہ کا حکم آ گیا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, تو اب جتنی نمازیں قیامت تک کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے وہ سب نماز بھی صحیح ہو جائے گی, اور اس پر بھی اللہ ثواب عطا کریں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا, پھر اس آرڈر کو کینسل کر کے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آرڈر کیا, ایسا کیوں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے, ہم بندے ہیں, اللہ کی مرضی جو چاہے حکم دے وے, ہم کون پوچھنے والے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا. بندہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو حکم آوے اس پر عمل کرے وہ بندہ. اسی لیے اللہ نے پہلے حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرو, تو ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, پھر اللہ نے حکم دیا آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. جو حکم اللہ دے وے ہمیں چپ چاپ پورا کرنا ہے, لیکن کچھ اس کے پیچھے راز ہوتا ہے, کچھ حکمت ہوتی ہے. تو بہت ساری حکمتوں کی طرف قرآن میں بھی اشارہ ہے. ایک حکمت قرآن میں اللہ نے یہ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ پکا ایمان والا کون اور بناوٹی ایمان والا کون, کھرے کھوٹے کے اندر اللہ جدائی کرنا چاہتے تھے, لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے کون پکا ایمان والا, کون کمزور اور بناوٹی ایمان والا ہے. اس لیے کہ جو پکا ایمان والا ہوگا جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا وہ فوراً اپنا منہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھے گا, اور جس کے دل کے اندر بناوٹی ایمان ہوگا وہ اللہ کا حکم نہیں مانے گا. تو آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اے ہمارے پیارے نبی جی, جس قبلہ یعنی بیت المقدس پر آپ پہلے تھے یعنی ادھر منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے, اس کو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون ایڑی پر الٹا پھر جاتا ہے, یہ اللہ نے ایمان کا امتحان لے لیا. اب جتنے بھی ایمان والے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ آپ نے گزشتہ مجلس میں سنا تھا, ظہر کی نماز میں اللہ کا آرڈر آیا اڑی رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑی اور دیر رکعت نماز کعبہ کی طرف پڑی, چار رکعت ظہر میں دو قبلے کی طرف نماز پڑی, خدا کا حکم فوراً پورا کر دیا. تو اگر اللہ ایسا حکم دے وے تو ہی تو پتا چلے گا کہ سچا ایمان والا کون اور بناوٹی ایمان والا کون. دوسری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خود میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت یہ تھی کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جاوے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قبلہ کعبہ تھا, تو حضور کی چاہت تھی کہ جو میرے دادا جان کا قبلہ وہ قبلہ میرا بھی ہو جاوے، حضور کی چاہت تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی چاہت کو پورا فرماتے ہیں، تو حضور کی چاہت کو اللہ نے پورا فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نبی جی آپ آسمان پر بار بار دیکھتے ہو، اس لیے دیکھتے ہو کہ جبرائیل آوے اور اللہ کی بات لے کے آوے کہ اب کعبہ کو قبلہ بناؤ، تمہاری چاہت ہے، چلو ہم تمہاری چاہت کو پوری کر دیتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چاہت آدمی پورا کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ نبی کو، نبی کے ساتھ اللہ کو پکی محبت. تو حضور کی چاہت تھی کہ قبلہ کعبہ ہو جائے، تو اللہ نے ہمارے حضور کی چاہت کو پورا فرما دیا. تیسری بات یہ ایک نقطے کی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایک تفسیر میں عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سگنل دیا، اشارہ دیا کہ یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، ابھی تم اپنا منہ کعبہ کی طرف کرو، تھوڑے دنوں کے اندر پورا مکہ ہم تمہیں دے دیں گے. جس مکہ شہر سے ظالموں نے تم کو نکالا، تمہارے پاس ہجرت کروائی اور تمہیں وطن چھوڑنا پڑا، اے نبی جی ابھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تھوڑے زمانے میں ہم پورا مکہ شہر تمہیں دینے والے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، آپ اس کے والی بن جاؤ گے. اور قبلہ کعبہ ہوا، 6 سال گزرے اور ہجرت کے 8ویں سال رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ نے پورا مکہ اپنے نبی کو سونپ دیا. اور کافروں کی، ابو جہل کی جو بات ماننے والے لوگ تھے، ان کی ستہ، ان کی طاقت مکہ سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. ابو جہل، ابو لہب جو کٹر دشمن ہمارے حضور کے، ستانے میں ایک نمبر کے، ان کے ماننے والوں کی جو سرکار تھی، حکومت تھی، وہ اللہ نے مکہ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. اور مکہ کی حکومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی. چوتھی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، ہر دھرم، ہر مذہب کو اپنی ایک الگ پہچان چاہیے، کہ ہماری کوئی الگ جان پہچان ہو. دنیا میں خاندان والے بھی الگ الگ پہچان کے چکر میں ہوتے ہیں. ہر خاندان، ہر فیملی اپنی ایک الگ پہچان اور چھاپ کھڑی کرتے ہیں. تو اسلام ایک الگ مذہب ہے، یہودی مذہب الگ ہے، عیسائی مذہب الگ ہے. تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بھی الگ تھلگ ہوئے، اس لیے کہ بیت المقدس جو قبلہ تھا یہ کامن قبلہ تھا، یہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا اور مسلمانوں کا بھی قبلہ تھا. یہودی دھرم والے بھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے اور مسلمان بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب مسلمانوں کی دل کی چاہت کہ یہودیوں سے الگ ہمارا قبلہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اسلام پر عمل کرنے والوں کو یہ خاص چیز عطا فرما دی کہ چلو تمہارا قبلہ کعبہ، ان کا قبلہ بیت المقدس، الگ تھلگ ہو جاوے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ الگ کر دیا. جیسا قبلہ الگ ہوا تو منافق لوگوں نے ہنگامہ مچایا مدینہ منورہ میں، اسی طرح یہودی لوگوں نے بھی مذاق اڑانا چالو کیا. قرآن کا جو دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قبلہ بدلا تو یہودیوں نے کیسے طوفان مچایا، منافقوں نے کیسے طوفان مچایا قبلے کے بدلنے کے اوپر. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. تو اس زمانے میں 1400 سال تقریباً اب ہوں گے، اس زمانے کے اندر مدینہ پاک کے اندر یہ جو لوگ رہتے تھے ان لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں نے قبلہ کیوں بدل دیا؟ آج تک ہمارے قبلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اب کیوں کعبہ کی طرف ان کو انہوں نے منہ کر دیا؟ اس طرح انہوں نے ہنگامے کھڑے کر دیے. اللہ کے سیاں سے ایک دم سمپل جواب آیا، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. نبی جی ان کو کہو، یہ سوال کرنے والوں کو، فتنہ ہنگامہ کرنے والوں کو کہو کہ مشرق ہو کہ مغرب ہو، پورو ہو پشچم ہو، ایسٹ ہو ویسٹ ہو، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے جب تک چاہا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کا آرڈر دیا، اللہ کی جب مرضی آئی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آرڈر دیا. تم کون ہوتے ہو ہنگامہ اور طوفان کرنے والے؟ صاف بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. منہ مشرق میں کرو مغرب میں کرو، یہ کوئی نیکی اور کمال نہیں ہے. نیکی اور کمال کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ، اللہ کی بات ماننا یہ نیکی کا کام ہے. پہلے اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، وہ نیکی، وہ ثواب کا کام. پھر اللہ نے حکم دیا کعبہ کی طرف منہ کرو، یہ نیکی کا کام، یہ ثواب کا کام. جیسا اللہ کا حکم آوے ایسا کرنے میں نیکی اور ثواب ہے. تو نیکی اور ثواب من مرضی پر نہیں ملتا، وہ تو اللہ کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، انہم لا یحسدون علی شیء کما یحسدون علی یوم الجمعہ التی ہدانا اللہ لہا وضلوا عنہا وعلی القبلۃ التی ہدانا اللہ لہا وضلوا عنہا وعلی قولنا خلف الامام آمین. تین نعمتیں اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تین نعمت عطا فرمائی، جس نعمت کے اوپر دوسرے لوگ حسد کرتے ہیں کہ یہ تین چیزیں امت محمدیہ کو اللہ نے کیوں دی، اس پر ان کو بڑی جلن ہے. پہلی چیز جمعہ کا دن، کہ ہم سے سینکڑوں سال پہلے دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر ان کی امت بنی، تو ان امت کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو کہا کہ تم 7 دن میں 1 دن عبادت کا طے کرو، تو انہوں نے سنیچر کا دن عبادت کا طے کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت آئی، اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم 7 دن میں سے 1 دن عبادت کا طے کرو، تو انہوں نے اتوار کا دن طے کیا. کسی کا دماغ جمعہ پر گیا ہی نہیں، یہ اللہ کا قدرتی نظام تھا. امت محمدیہ تو سب سے آخر میں آئے دنیا میں، چونکہ ہمارے حضور آخری نبی ہے، اور آخری نبی کی آخری امت ہے. تو ہم سے پہلے بنو اسرائیل نے یہودیوں نے عبادت کے لیے سنیچر کا دن پسند کیا, عیسائی لوگوں نے رویوار کا دن پسند کیا. اب امت محمدی آئی تو اللہ نے فرمایا تم بھی ایک دن عبادت کا پسند کرو. تو ہم نے اللہ کی توفیق سے جمعہ کا دن پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میری پسند تمہاری پسند ہو گئی, مجھے خود جمعہ کا دن پسند ہے. تو اس پر ان لوگوں کو حسد شروع ہو گیا, او ہو یہ آخر میں آئے نہ چوئیس میں ہم سے آگے نکل گئے, پسند کرنے میں ہم سے آگے نکل گئے. دوسری حسد اس بات پر آتی ہے قبلے کے اوپر کہ ان اس امت کو کعبہ قبلہ ملا اور ہمارا ان کو یہ کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس رہا. تو امت محمدیہ کو اللہ نے کعبہ قبلہ دیا اور بنو اسرائیل یہودیوں کو اللہ کی طرف سے بیت المقدس ملا. اس پر بھی ان کو حسد کہ ٹاپ کوالٹی کا قبلہ کعبہ امت محمدیہ لے گئی. اور تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ امام کے پیچھے الحمد پر آمین پڑھنا, یہ آمین بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ الحمد و شریف بہت بڑی دعا ہے, ہدایت کی دعا ہے. اور الحمد و شریف پڑھ کے امام کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں آمین, اور یہ آمین اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوسری قومیں ہمارے اوپر حسد کرتی ہیں. اس لیے نماز میں آمین کے بارے میں غفلت مت کرو. امام صاحب الحمد و شریف پوری کرے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فوراً آمین پڑھو. آمین کے معنی یہ ہوتے ہیں اے اللہ ابھی جو الحمد و شریف میں دعا مانگی وہ دعا آپ ہمارے لیے بھی قبول فرما لیجئے. پڑھی دعا امام صاحب نے, مانگی دعا امام صاحب نے, اور ہم آمین کہہ کر اللہ کو کہتے ہیں اللہ یہ دعا ہمارے لیے بھی قبول کر لو. کتنی بڑی نعمت. یہ تین ایسی نعمت اس امت کو ایسی ملی کہ اس پر دوسری قومیں حسد کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے, ایک دیشا ہے, ایک جانب ہے, ایک جہت ہے جس کی طرف وہ منہ پھراتے ہیں. لہذا تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس طریقے سے اللہ نے امت محمدیہ کو عجیب قبلہ عطا فرمایا. اور یاد رکھو کعبہ یہ سب سے افضل قبلہ ہے. دنیا میں سب سے پہلا گھر کعبہ اللہ نے بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین. اللہ کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ کا کعبہ ہے. ساری دنیا کے لیے برکت ہے, ساری دنیا کے لیے ہدایت والا گھر ہے. کعبہ بننے کے 40 سال کے بعد بیت المقدس بنا ہے. تو سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ بنا. اور بائبل میں انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ قبلہ بدلنے کا حکم دیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر کعبہ جب نظر آنا بند ہو گیا, پھر غار ثور گئے, پھر غار ثور میں 3 دن رہے, پھر چھپ چھپا کر مدینہ کی طرف چلے اور مکہ کا راستہ آیا تو مکہ کی یاد تازہ ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہجرت کے وقت حضور مکہ کو کہہ رہے ہیں واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اے میرا مکہ خدا پاک کی قسم پوری زمین میں سب سے بہترین مکہ تو ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ پیارا شہر ہے، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے لوگ نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں نہ جاتا، سب سے پیاری زمین، سب سے پاکیزہ زمین کعبۃ اللہ کی ہے، مکہ المکرمہ کی زمین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودَ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر تم پاک کرو، لوگ طواف کرنے آئیں گے، اعتکاف کرنے آئیں گے، نماز پڑھنے آئیں گے، صدقہ کرنے آئیں گے، تم میرے گھر کو پاک کرو، اللہ نے کعبہ کو اپنا گھر کہا کہ یہ میرا گھر ہے، کتنی بڑی نسبت اور برکتی بات ہو گئی، اور یہ پوری کائنات، پوری دنیا، پورا جگت یہ کعبۃ اللہ کی برکت سے سلامت ہے، کعبۃ اللہ کی برکت سے باقی ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کعبہ اللہ کا احترام والا گھر، اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے امن کا قائم ہونے کا ذریعہ بنایا، وہاں سے نحوستیں دور ہوتی ہے، فتنے دور ہوتے ہیں، جو بھی وہاں پر جاتا ہے امن سکون کے ساتھ ہوتا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی حرم میں جائے گا امن سے رہے گا، وہاں لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فتنہ نہیں، قتل نہیں، لوٹ نہیں، شکار نہیں، بالکل امن کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ اس گھر جگہ کو امن امان والا بنا دیجئے، اور یہ دعا بھی مانگی گئی، اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کا دل چاہتا ہے بار بار جاوے، بار بار جاوے، بار بار جاوے، دنیا میں کوئی بھی اچھی جگہ ہو آدمی ایک مرتبہ جائے گا، تین مرتبہ جائے گا، پھر کہے گا دیکھ دیکھ کے جونا کر ڈالا، کیا دیکھنے کا اس کو، لیکن کعبہ جتنی مرتبہ بھی جائے گا کبھی اس کی محبت کم نہیں ہوگی، بلکہ کعبہ اور حرم کی محبت زیادہ ہی ہوگی، جب بھی جاؤ، جتنی مرتبہ جاؤ، اللہ نے وہ جگہ بنائی ایسی کہ آدمی جتنی مرتبہ جاوے، جتنی مرتبہ دیکھے، آدمی کو بار بار جانے کا شوق ہوئے اور دل کے اندر جو ہے محبت اور زیادہ بڑھ جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے اپنے نبی کی امت کو، اپنے نبی آخری کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کے اندر کعبۃ اللہ جیسا مبارک قبلہ عطا فرمایا۔ یہ امت کتنی خوش نصیب ہے کہ تمام نبیوں کے سردار آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے امتی بنایا، کتنی بڑی خوش نصیبی، سارے نبیوں کے سردار ان کے ہم امتی، قرآن تمام آسمانی کتابوں میں افضل کتاب، اس لیے کہ خدا نے تقریباً 104 کتابیں اللہ نے دنیا میں بھیجی، چھوٹی بڑی، ان میں سب سے افضل کتاب، سب سے بہترین کتاب قرآن، وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور کعبہ جو سب سے اچھا قبلہ وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. کتنی خوش نصیب ہے یہ امت. لہذا امت کو چاہیے کہ کعبہ کا ادب کرے، کعبہ کا اکرام اور احترام کرے. کعبہ کا ادب کیا کریں گے؟ نماز میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. دوسری خاص بات دھیان میں رکھو، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب پاخانہ استنجا مت کرو. گھر بناؤ، مکان تیار کرو تو ٹوائلٹ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اب جو ہے نئے اپارٹمنٹوں میں، نئے رو ہاؤسوں میں لوگ دھیان نہیں دیتے، ریڈی میڈ لے لیتے ہیں، اور بلڈر بے دین ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، وہ دھیان نہیں رکھتا، اور پھر مسلمان غفلت کرتے ہیں. اس لیے بہت دھیان دو، اپنے اپنے گھر کے ٹوائلٹ چیک کرو کہ کعبہ کی طرف ہے تو بدلو، اس کو خرچہ کرو، توڑ پھوڑ کرو اور اس کو بدل ڈالو. کعبہ کی طرف ٹوائلٹ نہیں ہونا چاہیے، ادھر منہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ادھر پیٹ کر کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیتم القائط فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها. جب تم ٹوائلٹ میں جاؤ، استنجے میں جاؤ، تو قبلے کی طرف منہ بھی مت کرو اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی مت کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہم بہت سی مرتبہ باہر ہوتے ہیں تو وہاں دھیان نہیں دیتے، وہاں کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو دھیان دینا چاہیے. ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامہ تفلہ بین عینیہ. جس نے قبلے کی طرف تھوکا تو قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان تھوک لگا ہوگا، اس کا تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان میں لگا ہوا ہوگا. قبلے کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ بے دھڑک دھیان نہیں دیتے اور قبلے کی طرف تھوک دیتے، غلط طریقہ ہے. قبلے کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے. اب یہ تو بعض مسجدوں میں قبلے کی طرف جو کھڑکی ہوتی ہے وہاں بورڈ لگاتے، قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، تو بورڈ پڑھ کے لوگ تھوکتے نہیں ہیں. لیکن باہر راستوں پر، گھر میں، کھڑکی پر سے آدمی دھیان ہی نہیں دیتے اور قبلے کی طرف تھوک ڈالتے، یہ بے ادبی ہے قبلے کی. مسجد میں ہو، گھر میں ہو، راستے پر ہو، کہیں پر بھی ہو، قبلے کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، یہ قبلے کا ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کی جو قبلے کی دیوار ہے، اس کے اوپر کسی کا بلغم کف لگا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ کون مسجد کی دیوار پہ تھوک گیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کا بلغم کف جو تھا وہ صاف کیا، خود حضور نے صاف کیا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاتی فانہ یناجی ربا. تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اپنے رب سے دھیان دے کر گویا بات کرتا ہے. او ان ربہ بینہ وبین القبلۃ، اور سامنے قبلہ ہے، اس جانب ہم دھیان دیتے ہیں، اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو آدمی کو فلا یبزغن احدکم قبلتہ، قبلے کی طرف بالکل نہ تھوکے، ولکن ان یسارہ او تحت قدمیہ، لیکن دابی طرف تھوکو یا نیچے تھوکو. بہت سے لوگ جمڑی طرف تھوکتے، وہ بھی غلط ہے. قبلے کی طرف بھی مت تھوکو، جمنی سائڈ بھی مت تھوکو، اگر تھوکنا ہو تو ڈابی طرف تھوکو یا بالکل پیر کے نیچے تھوکو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں تھوک نکالا اور اس کو رگڑ کے مل کے بتا دیا کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ایمرجنسی میں تھوکنے کی ضرورت پڑے تو اپنی چادر میں، اپنے رومال میں، اپنے ٹیشو میں، اپنے کاغذ جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے اس میں تھوک لو. بہرحال قبلے کی طرف پیشاب پاخانہ بھی نہیں کرنا چاہیے، قبلے کی طرف استنجے میں پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے، قبلے کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے. ڈابی طرف تھوکو، نیچے تھوکو، جمنی سائڈ بھی تھوکنا نہیں چاہیے. یہ قبلے کے آداب میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب ادب بجانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميل الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کو پابندی سے قائم کرنے والا بنا دیجئے، پوری دنیا کے تمام انسان اور جناتوں کو ایمان عطا فرماؤ. اے اللہ پوری دنیا میں عدل و انصاف امن و امان کا بول بالا فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ. اے اللہ اے اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماؤ، جان مال عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ جو اجڑ گئے اجاڑ دیے گئے، اللہ ان کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، امن و امان عدل و انصاف کی فضائیں قائم فرماؤ. اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، دین کے تمام کاموں کی، کام کرنے والوں کی اپنے کرم سے حفاظت و مدد فرماؤ، اوقاف کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے، ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، جو جس الجھن میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤ، موت تک ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرماؤ. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اس مجلس میں موجود اپنے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ، تکلیفوں کو دور فرماؤ. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.